أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں شہادت سردار اسلام سالار اسلام شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید ابو مہدی المہندس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر آپ تمام مومنین کو تعزیت عرض کرتے ہیں، خصوصاً حضرت حجت اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں. امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دام ذوالعلا علی کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں اس دلسوز واقعے پر. موضوع گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ثانی زہرا پیکر تسلیم و رضا ہے یہ موضوع ہے جو انشاءاللہ کوشش کریں گے طالب علمانہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. خداوند متعال نے ان ہستیوں کو، آئمائیں اطہار کو، معصومین علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوائے کاملہ بنایا ہے، اسوائے حسنہ بنایا ہے، اور ان کی زندگی کا جو بھی پہلو ہے ہر پہلو ہمارے لیے باعث تعصی ہے، باعث پیروی ہے. ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ رسول اللہ کی ذات اقدس تمام عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کا میں معنی عرض کر دوں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں. اسوہ نمونہ عمل کو کہتے ہیں، رول ماڈل کو کہتے ہیں. اسوہ یعنی ایسا نمونہ عمل جو صرف ذہن میں محدود نہ رہے، ان شرائط کے ساتھ اسوہ کہتے ہیں. ایک کچھ رول ماڈل اور کچھ نمونہ عمل اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ صرف ذہنیت تک محدود رہتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ اسوہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اسوہ خالی اس کو نہیں کہتے کہ ایک شخصیت صرف ذہن میں جس کی تعریف ہمارے ذہن میں رہے، بلکہ اسوہ کا معنی چند شرائط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور وہ شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسوہ اس نمونہ عمل کو کہتے ہیں جس میں جس کی پیچھے چلنا واجب ہو، لازم ہو. نمونہ عمل یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس میں عمل کی ضرورت ہے، یعنی صرف ایسا نمونہ یا ایسی مثال نہیں کہ جو ہمارے زبان تک محدود رہے، ہمارے اذہان تک محدود رہے، ہمارے قلوب تک محدود رہے. ایسا نمونہ، ایسے نمونے کو، ایسی مثال کو اسوہ نہیں کہتے، بلکہ اسوہ ایسے نمونے، ایسی مثال کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی واجب قرار دی گئی ہے، جس کی تعصی جس کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے. دوسرا اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ اس نمونے کی اس رول ماڈل کی پیروی کی جائے. پہلی شرط یہ ہے اسوہ کی. دوسری شرط جو لفظ اسوہ کے ساتھ رکھی گئی ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ پہلا تو اس کی اطاعت کی جائے, اس کے پیچھے چلا جائے, عمل کیا جائے. دوسرا وہ اس سے مربوط ہے کہ وہ اسوہ مکمل و کامل ہو, ادھورا نہ ہو, ناقص نہ ہو, اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو, ورنہ وہ اسوائیت کے درجے سے نکل جاتا ہے. اسوائے حسنہ یہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس اسوائے حسنہ ہے, اسوہ سے مراد ہی یہی ہے کہ ان کی پیروی ضروری ہے پہلی شرط, اور دوسرا وہ خود ایک مکمل و جامع شخصیت ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے. میں ایک اور یہاں معنی ہے یا اس کو کنفیوژن بھی کہہ سکتے ہیں جو اکثر مومنین کے درمیان میں ہوتی ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے چلو یا ان کو اپنا اسوہ بناؤ, ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ, تو اکثر مومنین کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم کس طرح بن سکتے ہیں, وہ تو معصوم ہیں اور ہم غیر معصوم ہیں, ہم بھلا معصوم کی طرح کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال عموماً پیدا ہوتا ہے. اسوہ کا لفظ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ان کی جو شخصیت ہے, ان آئمہ معصومین کی جو شخصیت ہے, اس کے اندر دو پہلو ہیں, دو رخ ہیں. ایک نورانی پہلو بھی اللہ نے رکھا ہے اور ایک بشری پہلو بھی رکھا ہے. نورانی پہلو اس لیے ہے چونکہ عالم ملکوت سے انہوں نے پیغام کو لینا ہے, وہاں سے پیغام لینا ہے, اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے. اور بشری پہلو اس لیے رکھا کہ بشر کو پیغام دینا ہے, لے کر دینا بھی ہے, لے کر اپنے پاس ہی محدود نہیں رکھنا بلکہ دینا بھی ہے. اسی لیے اس شرط کے ساتھ اسوہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ کا لفظ جو استعمال کیا وہ اسی لیے کیا کہ اسوہ اس کو کہتے ہیں جس کی تقلید کی جائے, جس کی پیروی کی جائے, جس کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں. بس توجہ کریں, اسوہ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم معصوم کی طرح بن جائیں گے. اگر کہا جا رہا ہے کہ اسوہ حسنہ بنیں, اس اسوہ حسنہ کی پیروی کریں یا آپ ایسے بنیں, تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم معصوم کی طرح بنیں گے, بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر ان کی شخصیت کے اندر جتنے پہلو رکھے گئے ہیں بشریت کے لیے ان کی پیروی کرنی ہے. مثلا ان کے اندر بہت سارے, اور ان تمام پہلوؤں کو ایک عنوان دیا گیا ہے جس کا نام ہے سیرت. سیرت اس کو نہیں کہتے کہ مثلا سیرت کا معنی کیا ہے. اب ایک مشکل یہ ہے کہ سیرت کے نام پر ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ سیرت کے نام پر تاریخ بیان ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ سیرت کا عنوان ہوتا ہے لیکن بعض سیرت کی کتب میں بھی تاریخ ہے. بعض ایسا مورخین یا اہل کتاب نے لکھا بھی یہ کہ بعض سیرت کا نام عنوان اوپر سیرت دیا لیکن اندر تاریخ تھی, تو یہ سیرت نہیں ہے. بلکہ سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ آپ نے جو انہوں نے کیا ان کی روش کو اپنانا, روش طریقہ کار, انداز. سیرت انداز کو کہتے ہیں, طریقہ کار کو. مثلا ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کسی کے بیٹھنے کا انداز مختلف ہے, ہر کسی کے بیٹھنے کا انداز مختلف ہے. میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, میں اونچائی پر ہوں تو اس لیے میرے بیٹھنے کا انداز الگ ہے. آپ زمین پر بیٹھے ہیں اس لیے آپ کے بیٹھنے کا انداز الگ ہے. مثلا میں اوپر بیٹھا ہوں تو اس یعنی پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہیں, آپ نیچے بیٹھے ہیں تو پاؤں کو سمیٹا ہوا ہے. یہ انداز ہے, اس انداز کو بیٹھے سب ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں, لیکن بیٹھنے کا انداز جدا ہے. وہ انداز, وہ طریقہ کار, وہ روش, اس کو سیرت کہا جاتا ہے, روش کو کہا جاتا ہے سیرت. اور ہمیں جو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں, ان کی سیرت اپنانی ہے. انہوں نے جو عمل کیا, انہوں نے جو کام کیا, کس انداز سے کیا. مثلا رسول اللہ کھاتے تھے, کھانا کھاتے تھے, اب یہ سب کو پتا ہے، یہ تاریخ ہے. اگر کوئی یہ خبر دے آپ کو کہ رسول اللہ کھانا کھاتے تھے تو یہ سیرت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ کھانا کھاتے تھے، لیکن کس انداز سے کھاتے تھے یہ سیرت ہے. کھانے کا انداز کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، پانی پیتے تھے رسول اللہ، کسی نے خبر دی پانی پیتے تھے، یہ تاریخ ہے. لیکن انداز کیا تھا، پینے کا انداز کیا تھا، کتنے گھونٹ پیتے تھے، کتنی سانسوں میں پیتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے، کھڑے ہو کر پیتے تھے، یہ سارا انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے. ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ معصوم کی طرح بنو، اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، ان کی طرح بنو، ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا اسوہ مت بناؤ، ان کی طرح بنو. تو ان کی طرح بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم معصوم بن جائیں گے نا، بلکہ ان کی طرح بننے سے مراد یہ ہے کہ ان کا انداز زندگی اپنا لو، ان کا طرز زندگی اپنا لو، ان کی روش زندگی وہ اپناؤ. آپ وہ طریقہ اپناؤ جیسے انہوں نے زندگی بسر کی. مثلاً گھر میں آئمہ کی روش کیا ہے، وہ طریقہ آپ اپناؤ اور اپنے گھر میں وہ روش رکھو. کاروبار آئمہ کس طرح کرتے تھے، ان کی وہ روش، کاروبار کی وہ روش، وہ طریقہ، وہ اصول، وہ رولز وہ اپنائیں، اس کو سیرت کہا گیا ہے. آئمہ اطہار کس طرح گفتگو کرتے تھے، اس انداز کو اپنائیں. یہ کہا جا رہا ہے ہمیں، معصوم نہیں بنایا جا رہا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ معصوم بن جاؤ گے، وہ معصوم کا درجہ الگ ہے، وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پھر بھی ان کی طرح بنو، یعنی ان کی طرح ان کو اپنا نمونہ عمل ان کو بناؤ، اپنا گھر، اپنا زندگی کی روش، یہ سارے امور ان کے اوپر ڈالو، جیسے انہوں نے کیا آپ وہی عمل انجام دو. بس عزیزان محترم توجہ کریں، اب اسی طرح آئمہ اطہار میں ایک شخصیت ہے، انہی میں خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت میں ایک شخصیت ہے جس کا آج تذکرہ، جس کے موضوع کے لیے نشست رکھی گئی ہے، جن کا بیان ہونا ہے، اور وہ ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. اللہم صل علی، جناب ثانیہ زہرا. اب آپ توجہ کریں، جناب ثانیہ زہرا کا ایک عنوان جو یہاں ذکر کرنا ہے وہ ہے تسلیم و رضا. اب مختلف بی بی کی شخصیت میں کئی پہلو ہیں، اگر آپ بی بی کی شخصیت دیکھیں کئی پہلو ہیں، ان کے شخصیت کے اندر بہت ساری صفات بھی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جناب ثانیہ زہرا کے ساتھ ایک کمی یہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو صرف مصائب کی حد تک سنا ہے، مصائب کی حد تک سنا ہے. بے شک مصائب ہیں، ام المصائب ہیں، ان کا لقب بھی ہے ام المصائب، کہ واقعاً بہت مصائب اس بی بی نے جھیلے ہیں، جناب ثانیہ زہرا نے، بنت علی نے بہت مصائب جھیلے ہیں. لیکن مصائب فقط ان کی زندگی میں صرف مصائب ہی نہیں ہیں، اور بھی پہلو ہے، اور بھی روش ہے. اور سب سے اہم پہلو جو تذکرہ کرنا ہے وہ ہے تسلیم، رضا. لفظ تسلیم سے ہی لفظ مسلمان ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو تسلیم ہو گیا ہو، جو سرینڈر ہو گیا ہو، جس کی اپنی مرضی نہ ہو، اپنے رب کی مرضی کے سامنے جھک گیا ہو، جس نے تسلیم کر لیا ہو قوانین الہی کو، روش الہی کو، ہر ایک اللہ کی طرف سے جو اس کو روش دی گئی، اس کو جو تسلیم کر لے، اس کو جو قبول کر لے. اب قبول کرنے کے کئی انداز ہیں. اب ہم ویسے تو سب مسلمان ہیں، زبان سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو مسلمان تسلیم کریں مانیں، لیکن یہ ابھی تسلیم کے زمرے میں نہیں آیا. ظاہراً مسلمان ہوا ہے، جیسے آپ سب نے یہ روایت سنی ہے کہ ابو سفیان جب امیر المومنین کی خدمت میں آیا، مولا علی کی خدمت میں آیا بعد رسول اللہ، جب خلیفہ اول نے حکومت سنبھالی اور پھر یہ آئے، ابو سفیان آئے مولا علی کی خدمت میں آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کہیں تو میں پورے مدینہ کو پیادہ اور سواروں سے بھر دوں، میرے پاس اتنے افراد ہیں جنگ کے لیے، تیار ہیں ہمہ وقت، آپ کہیں تو میں لے آؤں. تو اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کب ہوئے ہو، تم مسلمان کب ہوئے ہو. اس وقت علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ تم مسلم نہیں ہوئے مستسلم ہوئے ہو، تم اسلام نہیں لائے استسلام کیا ہے، استسلام اور ہے اسلام لانا اور ہے۔ امیر المومنین نے کہا تم مسلم نہیں ہوئے مستسلم ہو، مستسلم یعنی جس نے ظاہراً زبان سے کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن عمل اور عقیدے میں اور دل سے مسلمان نہیں ہوا، روش میں مسلمان نہیں ہوا۔ جو روش میں، ایک ہے زبان سے کہہ دینا، زبان سے کہا، اور یہ پہلے مثلا ہے نا اسلام کے بارے میں بھی ہے، جب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اسلام کیا ہے، تو امام نے کہا آج میں اسلام کی وہ تعریف تمہارے سامنے پیش کروں گا جو تم نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے کہا میں ایسی اسلام کی تعریف پیش کروں گا، پھر کہا کہ اسلام زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ یہ ہے مکمل اسلام، یہ ہے تسلیم، یہ ہے رضا، یہ ہے مسلم۔ زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد، عقیدہ اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام اسلام ہے۔ امیر المومنین نے یہ تین جملے کہہ کے خوبصورت تعریف اسلام کی سمیٹ دی ان تین جملوں میں، کہ جو زبان سے اقرار پہلا طرز ہے، دل سے اعتقاد رکھنا، دل سے اعتقاد رکھنا دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم دو مراحل تک شاید آ گئے ہیں لیکن ابھی تیسرا مرحلہ باقی ہے، اور وہ ہے اعضاء و جوارح سے عمل کا نام، تب یہ جا کے سرنڈر ہوتا ہے جب اعضاء و جوارح۔ اب ایک اور مرحلہ ہے، ایک اور مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ ایک اور ہے۔ پہلا مرحلہ ہے زبان سے اقرار، دوسرا مرحلہ دل سے اعتقاد، تیسرا مرحلہ اعضاء و جوارح سے عمل۔ لیکن اصطلاح دین میں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے منافق کے بارے میں کہا گیا ہے، منافق کی اقسام بیان کی گئیں اور منافق کی تین اقسام بیان کی گئیں۔ قرآن کریم نے جیسے منافق کا تذکرہ کیا، مومن کا تذکرہ کیا، فاسق کا تذکرہ کیا، کافر کا تذکرہ کیا، منافق کی تین اقسام بیان کی گئیں اصطلاح علم میں جو علماء و عرفاء بیان کرتے ہیں۔ ایک کو کہا منافق اکبر، ایک کو کہا منافق کبیر، ایک کو کہا منافق صغیر۔ یہ تین اقسام منافق کی ہیں۔ منافق اکبر وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اعتقاد نہیں رکھتا، اس کو کہا گیا ہے منافق اکبر، سب سے بڑا منافق۔ دوسرا جو منافق علماء نے ذکر کیا، اہل علم نے کہا منافق کبیر، منافق کبیر وہ ہے جو زبان سے بھی کہتا ہے اور دل سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کو بھی مومن شمار نہیں کیا جاتا، دین کی نگاہ میں یہ بھی مومن نہیں ہے، اس کو بھی منافق کے زمرے میں ڈالا گیا۔ اور تیسرا منافق ایک اور ہے، منافق صغیر، یہ کون ہے؟ جس نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے، دل سے اعتقاد بھی رکھا ہے، عمل بھی کیا ہے، لیکن پھر کیا مشکل ہے؟ عمل کرنے کے بعد رویوں میں اسلام نہیں ہے، رویوں میں اسلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بھی بولتا ہے، دین کی نگاہ میں ابھی بھی مومن نہیں بنا۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو مسئلہ نہیں ہے، سب مومن ہیں، وہ یہاں تو مشکل نہیں ہے، یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جذبات میں آ کے، ارے ہمیں کیا پڑھی ہے، بس مولا علی بیٹھے ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن دین ایسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، جیسا ہمیں مثلا، معذرت کے ساتھ، یہ خطباء نے و شعراء نے ہمیں جیسا دین پڑھا دیا ہم سمجھے کہ یہی دین ہے، نہ کہ نہج البلاغہ کی طرف رجوع کیا، نہ امیر المومنین کے دیگر خطبات کی طرف، نہ سید الشہداء کے خطبات کی طرف، نہ قرآن کی طرف، بلکہ ہم سمجھے یہ دین ہے، نہ یہ دین نہیں ہے۔ اب دین کو، اب میں عرض کر دوں کہ رسومات کو ہم نے دین کی قمیض پہنائی ہے، خصوصاً بر صغیر میں، پاک و ہند کی زمین پر جو رسومات، زمینی کلچر تھا ہمارا، اس کو ہم نے قمیض دین پہنا دی اور کہا کہ یہ دین ہے۔ قمیض پہنانے سے دین نہیں بن جاتا بلکہ وہ دین اپنانا ہوتا ہے۔ اب یہ تین اقسام منافق کی بیان کی، منافق اکبر، منافق کبیر، منافق صغیر۔ منافق صغیر کون ہے؟ جو رویوں میں نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن برائی سے بھی نہیں رک رہا، یہ بھی ابھی تسلیم کے زمرے میں نہیں آیا، یہ بھی ابھی مومنیت کے زمرے میں نہیں آیا. بلکہ تسلیم اور رضا کا پیکر و تسلیم اور رضا کی منزل کون سی ہے؟ تسلیم اور رضا کی منزل چوتھی منزل ہے، زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد، عمل میں اعضاء و جوارح سے عمل، اور رویوں میں بھی اسلام. اب یہ جا کے مسلم بنا ہے، یہ تسلیم ہو گیا ہے. اور پھر جانتے جب اس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے کہ جب وہ خدا کی رضا پر راضی ہو جائے، کہ بعض اصحاب امیر المومنین کے گزرے ہیں جن کی امیر المومنین نے تعریف کی، ان کی انتقال پر، ان کی شہادت پر امیر المومنین نے تعریف کی، اکثر آتے تھے جو اپنے آپ کو پیروان علی کہتے تھے لیکن امیر المومنین نے ان کی یہ دعوے کو قبول نہیں کیا، لیکن بعض ایسے تھے جن کو امیر المومنین کہتے تھے. جیسے جب امام کو خبر ملی خباب ابن ارث کی مثلا انتقال کی، خباب ابن ارث ایک صحابی گزرے ہیں، مشہور نہیں ہے اس لیے مومنین کو معلوم نہیں ہے، بیان نہیں ہوتا ممبر سے، خباب ابن ارث، ان کی جب خبر ملی تو امیر المومنین نے کہا کہ یرحم اللہ خباب ابن ارث، اللہ کی رحمت ہو خباب ابن ارث پر. کیونکہ ان کی جب صفات امیر المومنین نے بیان کی تو کہا، ان کی چار پانچ صفات بیان کی نہج البلاغہ میں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ورضی اللہ عن، یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، اس وجہ سے امیر المومنین ان کو پسند کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، یہ تسلیم ہو گئے، یہ راضی تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ مثلا زبردستی، یہ تسلیم اور رضا کا میں ایک اور معنی عرض کر دوں، جیسے آپ عربی زبان میں سنتے ہیں اطاعت، اطاعت کا لفظ سنتے ہیں نا، اور اطاعت ہی اصل وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. تشیع کا بنیادی مسئلہ ہی ابھی اطاعت ہے، اطاعت کرنی آ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جو جھک جائے فقط، نہ، کچھ شرائط کے ساتھ ہے. یہ لفظ تو سے نکلا ہے، توا واو عین، تو سے اطاعت نکلا ہے. اس کا اصل عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس کا اصل مصدر اور مادہ تو ہے، یا توا، لفظ تو. تو عربی زبان میں کہتے ہیں کشادگی کو، لغت میں، ڈکشنری میں کشادگی، پھیلاؤ، بڑی جگہ. تو لفظ تو کا معنی ہے بڑی جگہ، کشادہ گراؤنڈ، کشادہ کھیت، کشادہ زمینیں، کشادہ گھر. کشادگی کے لیے عرب لوگ یہ جملہ استعمال کرتے تھے، تو. اسی سے لفظ اطاعت ہے. اب جب دین کی اصطلاح میں یہ جملہ استعمال ہوا تو جگہ کی کشادگی کے لیے نہیں ہوا، بلکہ انسان کے قلب کی کشادگی کے لیے ہوا ہے، قلب انسان کی کشادگی کے لیے. اور کشادگی جس قلب میں آ جائے تو وہ سامنے کا پیغام قبول کرتا ہے. متی کس کو کہتے ہیں؟ متی اس کو نہیں کہتے جس کو زبردستی لایا گیا ہو راہ خدا پر، وہ متی نہیں ہے، بلکہ متی وہ ہے جو رضا، رغبت اور مرضی سے آیا ہو، جس کو لایا نہ گیا ہو. جیسے عرب لوگ یہ لفظ توعا کا جو کشادگی کے لیے استعمال کرتے تھے، بعض یہ اونٹوں کے لیے بھی کرتے تھے. اونٹ جب یہ اونٹوں کو سفر کراتے تھے تو اونٹ کی ایک مشکل یہ ہوتی تھی کہ اونٹ ناہموار راستوں پہ چلتے نہیں تھے، ناہموار راستوں پہ ہچکولے کھاتے تھے، اور ان کا سلسلہ یہی ہوتا تھا. پھر یہ راستوں کو ملائم بناتے تھے، نرم بناتے تھے، یہ عرب لوگ یہ کام کرتے تھے. جب راستے ہموار بن جاتے تھے پھر یہ اونٹ کو جب دکھاتے تھے راستہ تو اونٹ اپنی رضا، رغبت اور مرضی سے چل پڑتا تھا. پھر اس کے لیے کہتے تھے کہ یہ اب یہ متی ہو گیا ہے. کیوں متی ہو گیا ہے؟ چونکہ مالک کے فرمان کو یہ رغبت کے ساتھ مان رہا ہے، کسی لالچ سے نہیں مان رہا. یہ بھی یاد رکھیں، اب جب لالچ سے آئے گا وہ بھی ابھی متی نہیں بنا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، اب یہ درجات ہیں بہرحال عبادت کے، جیسے امیر المومنین نے کہا، نہ جنت کے لیے نہ دوزخ کے لیے، بلکہ میری عبادت احرار کی عبادت ہے، حر کی عبادت ہے، آزاد بندے کی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کرتا، یعنی کوئی نعمت کے لیے امیر المومنین عبادت نہیں کرتے. یہ ہے اطاعت کا درجہ، یہ ہے تسلیم کا درجہ، یہ ہے رضایت الہی کا درجہ. کہ اس درجے پر امیر المومنین پہنچے کہ کہ اب جو بھی کرتے ہیں، مثلا اب اس درجے کو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ عام انسان میں بھی، عام انسان کے بھی مراتب و درجات ہیں، آپ نے، میں نے، ہم نے بھی اس درجے تک جانا ہے اطاعت، یعنی جو بالکل اپنے مالک، اپنے مولا اور ولی کے سامنے تسلیم ہو گیا ہو، بغیر چونچراں کے، بغیر چونچراں کے، اس کو کہتے ہیں مطیع. اب توجہ کریں، بس میں مختصر عرض کروں تاکہ یہ الفاظ کی وضاحت ہو جائے، تاکہ یہ مسئلہ ہی سارا سمجھ آ جائے، پھر جناب ثانیہ زہرا کا کردار ہمیں سمجھ آئے. مطیع یعنی جو خود سے آیا ہو، جس کو لایا نہیں گیا. مثلا نماز کی طرف آیا، کسی وجہ سے آیا، نعمت ملنے پر عبادت کی، عبادت ہے، اب یہ نہیں ہے کہ عبادت نہیں ہے، لیکن عبادت کا درجہ ہے، نعمت لینے کے لیے عبادت کی، عبادت ہے، لیکن تسلیم اور رضا و اطاعت والی عبادت ابھی نہیں ہے. لیکن جو نعمتیں ملنے پر اور نعمتیں چھننے پر، کسی پر وہ نہ رہا، ملنے پر اس نے عبادت نہیں، ملنے کی وجہ سے عبادت نہیں کی، نہ چھننے کی وجہ سے عبادت کی، بلکہ اس کی عبادت کا راز فقط معبود کو سجدہ ہے، فقط معبود مان کر اور پھر سجدہ ہے، یہ ہے اطاعت. اس نے تسلیم کر لیا ہے، یہ تسلیم ہو گیا ہے، اب اس کے نفس کی مرضی نہیں ہے، اب اس کے رب کی مرضی اس کے اوپر شامل ہوئی ہے. عزیزان محترم، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک آرزو کی کہ مجھے جنود چاہیے، جنود، ایک سپاہ، ایک لشکر کی آرزو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کی ہے، جنود. علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے مانگے جنود تھے، ملے مجھے جنید ہیں. مجھے یہ جنید نہیں چاہیے، جنود چاہیے. جنید ٹولیوں کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور گروہ. امیر المومنین کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ جنود، ایسی سپاہ کہ جو میری مطیع ہو. اور جنود کے شرط دو چیزیں ہیں، اطاعت، یہاں تک سمجھ آئی؟ اطاعت یعنی رغبت سے آنا، زبردستی جو لایا گیا ہو وہ مطیع نہیں بنتا. میں ایک اور وضاحت کر دوں، مثلا ابھی یہ بچے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ ایک کو ہم نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور مثلا پانی لے کر آئیں، دوسرے کو حکم دیا آپ بھی جاؤ اور پانی لے کر آؤ، دونوں پانی لائیں، لیکن دونوں کے جب حکم دیا گیا تو پلٹ کر دونوں کا عکس العمل، فیس امپریشن، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلا ایک کو کہا گیا، ایک نے اٹھا ہے پانی، دونوں لائے ہیں لیکن دونوں کے لانے میں فرق ہے، ایک کو جب حکم دیا گیا تو ایک کے چہرے پر اکتاہٹ آ گئی، اکتاہٹ کے ساتھ اٹھنا کہ ارے یہ کیا مجھے کہہ دیا، اب مجھے ہی اٹھنا پڑے گا. منہ سے نہیں بھی کہا لیکن فیس امپریشن سے پتہ چل گیا، چہرے سے پتہ چلا، منہ بنا کر اٹھنا اکتاہٹ کے ساتھ، اکتائی ہوئی حرکت کرنا کہ مثلا اب یہ کہاں مجھے اٹھا دیا. ایک وہ بھی پانی لایا ہے لیکن اکتاہٹ کے ساتھ، لیکن جو دوسرے کو حکم دیا یا حکم گیا اس کے چہرے پہ کشادگی آ گئی، چہرہ کھل گیا کہ مجھ سے پانی مانگا، فوراً اٹھا. یہ جو کشادگی چہرے پر آئی یہ ہے تو آ تو تو آ واؤ این تو کشادگی، چہرے کی کشادگی کے لیے، نفس کی کشادگی کے لیے دین نے متی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کا لفظ استعمال کیا ہے. عرب لوگ کرتے تھے جگہوں کی کشادگی کے لیے، لیکن جب دین نے، قرآن نے اصطلاح اطاعت استعمال کی ہے، وہاں پر جگہوں کی کشادگی کے لیے نہیں کی، بلکہ انسانی رویوں اور انسانی چہروں کی عمل کے جواب میں عکس العمل جو آ رہا ہے، عمل، حکم دیا گیا، حکم کے جواب میں جو اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، اس ریئیکشن کو دیکھ کر اطاعت کا زمرہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اب حکم دونوں نے مانا ہے، مثلا سردیوں کی نماز ہے فجر کی، دونوں اٹھ رہے ہیں، دو فرد ہیں، دونوں اٹھ رہے ہیں، ایک اٹھ رہا ہے تھوڑی سی اکتاہٹ کے ساتھ کہ ابھی یہ گرم بستر مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ مشکل ہو گئی ہے، ایک فوراً رغبت کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اس کو نہ گرمی کی پرواہ ہے نہ سردی کی پرواہ، اطاعت، تسلیم، رضا، یہ درجہ چوتھا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ صرف زبان سے اقرار، دوسرا دل سے اعتقاد، تیسرا عمل، لیکن خالی عمل پر پہنچ کر متی نہیں بن گیا، اب چوتھے مرحلے میں جانا. یہ درجات ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں جو انسان نے چڑھنی ہیں. عزیزان من، امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جنود چاہیے. جنود کی دو صفات ہیں، دو خصوصیت. جنود اس لشکر کو کہتے ہیں جو صرف اپنے رہبر کا فرمان کا مطیع ہو، اتنا سخت لشکر ہو کہ اپنے رہبر، اپنے امام کے فرمان کا مطیع ہے، باقی کسی کی اطاعت نہیں کرتا. اور دوسرا اتنا سخت ہے کسی اور کے فرمان کو نہیں لیتا. پہلی شرط اطاعت رہبر، دوسری شرط غیر از رہبر کی اطاعت ممنوع است. یہ ہے جنود کی صفت، دو صفتیں ہیں. جنود کا لفظی معنی بھی میں عرض کر دوں، مجنبت الجیش فوج کے دستے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. جیش، مجنبت الجیش، فوجی دستہ، ایسا دستہ جو بالکل ہراول دستہ ہو، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اتنا سخت کہ اپنے رہبر کے فرمان پر جان دینے کے لیے تیار ہے، جان لینے دینے کے لیے تیار ہے. اس کو کوئی بھی چیز، کوئی مفاد، کوئی راہ کی رکاوٹ، کوئی گرمی سردی، کوئی راہ کا زخم اس کو نہیں روک سکتا. یہ ہے مجنبت الجیش. امیر المومنین نے یہ جنود مانگے، یعنی جو تسلیم ہو گئے ہوں اپنے رہبر کے سامنے، جو تسلیم ہو گئے ہوں، وہاں چون چرا نہ کریں. اسی لیے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ وہ باطل امام کی مانتے ہیں، تم حق کی نہیں مانتے. مثلا امیر المومنین کو جو افراد ملے، ان کی حالت یہ تھی کہ علی جب مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے تھے، امام اگر دن میں خطبہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دن ہے، تو ایک دوسرے کو آپس میں کان میں کہتے تھے باہر نکل کے دیکھ لو دن ہی ہے. ایسے کنفیوز لوگ. اور وہاں معاویہ جو خطبہ دیتا تھا، وہ اگر رات کو کہتا تھا کہ ابھی دن ہے، تو سارے بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ امیر نے کہا ہے تو اس وقت دن ہی ہوگا. یعنی اس حد تک امیر المومنین کے، اس حد تک وہ معاویہ کی پیروی کرتا تھا، اس کا جنود، اس کی سپاہ، اس کا لشکر. اس لیے امام نے کیا کہا کہ اگر معاویہ اپنا ایک دے، میں اپنے دس دینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ وہاں جو اطاعت امیر المومنین دیکھ رہے تھے، باطل امام کی اطاعت کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور یہاں حق کی پیروی نہیں کرنے والے تھے. امیر المومنین کو یہ چاہیے جنود. اب آپ آئیں، اس علی نے تربیت کیسی کی ثانیہ زہرا کی؟ امیر المومنین نے تربیت کیسی کی؟ ایسی تربیت کی کہ اب اگر اطاعت کا پیکر دیکھنا ہے آپ نے، اطاعت کے لیے شرط مرد نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ہم خواتین کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، خواتین کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں بعض دینی میدانوں سے. نہ، بہت سارے میادین ایسے ہیں جہاں خواتین کا ہونا ضروری ہے، ان کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں. اطاعت یا مطیع خالی مرد کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ مرد ہوگا، مذکر ہوگا تو ہی مطیع ہوگا، نہ. آپ آئیں ادھر دیکھیں، یہاں پر اگر ہم خواتین کا کردار دیکھیں، تو رسول اللہ اگر رہبر ہیں، رسول اللہ اگر ولی ہیں، تو دو خواتین سب سے آگے نظر آتی ہیں، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور ایک حضرت سیدہ، سب سے آگے نظر آ رہی ہیں اطاعت میں. ان سے بڑھ کر اطاعت میں بڑے بڑے مرد آگے نہیں آ پائے، ایسی اطاعت. اب ادھر آئیں، امیر المومنین کا دور آتا ہے، امیر المومنین ولی ہیں، تو اطاعت جناب سیدہ دیکھیں، شوہر نہیں ولی مان کر. وہ شوہر کے حقوق اپنی جگہ، وہ سارے فرائض اپنی جگہ، لیکن ولی خدا، رہبر دین، امام دین مان کر اطاعت دیکھیں. اب ادھر جب کربلا آتی ہے، کربلا کی باری آئی، تو ثانیہ زہرا کیا کہتی ہیں؟ مطیع، مطیع بن گئی، سید الشہداء کی مطیع، سید الشہداء کے فرمان پر لبیک کہا، عملاً کہا. یہاں سب، یہاں اولاد بھی پیش کر دی اور اپنے آپ کو بھی. یہ مطیع ہے جو رہبر کی بات پر، رہبر پر شک جو کرے، کہ مثلا رہبر نے یہ کہا ہے، ابھی یہ حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی امام کا حکم تو آ گیا لیکن ابھی حالات ذرا ایسے نہیں ہیں، ابھی رہبر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کب مطیع بن سکتا ہے؟ یہ کب تسلیم کی منزل پر پہنچ سکتا ہے. جناب زینب کبرا کا کردار دیکھیں, تسلیم اور رضا کا پیکر ہیں, ہمارے لیے اسوہ آئیت ہے. جناب زینب کبرا کا کردار, تمام پہلو ان کے اندر موجود ہیں, لیکن سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ تسلیم و رضا. ایسے تسلیم ہو گئیں اللہ کی رضا پر کہ بھائی قربان کرنا پڑا دین پر, کر دیا. روئی ضرور ہے, بھائی ہے, وہ احساساتی محبت اپنی جگہ, لیکن ایک جو عشق اللہ کے ساتھ تھا, اس عشق پر بھائی کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا. رب کے ساتھ جو عشق کا رابطہ ہے, اپنے معبود کے ساتھ جو عشق کا رابطہ ہے, یہ ہے تسلیم. مصائب کے جملے ہیں لیکن آپ نے سنے نا, ایک ہوتا ہے قربانی دینا, ایک ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اب اس قربانی کو تسلیم بھی کروانا ہے. تسلیم بھی تو کرانا ہے. قربانی دینے والے ہزاروں آ جاتے ہیں, لیکن اس منزل پر اپنی قربانی لے جاؤ کہ خدا قبول بھی کر لے. یہ منزل آسان نہیں ہوتی. آپ دیکھیں یہاں مصائب کے جملے ہیں, ہم نے صرف مصائب میں سنے ہیں, لیکن ان مصائب کے جملوں میں بہت بڑی حکمت ہے, بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے. بھیا کے لاشے پر جب آئی ہیں, جب آئی ہیں گزرنے لگیں گنج شہدا سے جب گزارا گیا, تو بی بی نے جانتے ہو کیا کیا, بھائی کے بدن کے ٹکڑے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا, اللہم تقبل منا ھذا القربان, کہ خدایا یہ تو میری چھوٹی سی قربانی ہے, یہ قبول کر. کیا کہہ رہی ہیں بی بی عجز و انکساری اللہ کی بارگاہ میں, دیکھیں تسلیم, دیکھیں اتنا بڑا عمل, دین بچا لیا خدا کا, لیکن اتنے بڑے عمل کرنے کے بعد بھی اتنا سا بھی غرور نہیں ہے, اتنا سا بھی تکبر نہیں ہے, اتنی سی بھی ریاکاری نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہیں, اللہم تقبل منا, یہ ہماری چھوٹی قربانی ہے, معمولی قربانی ہے, وہ جو تو ذات ہے اس کے آگے تو یہ قربانی کچھ نہیں ہے, بس یہ قبول کر لے. اور پھر جب انسان اتنے مصائب دیکھے تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا. کسی کے سامنے اگر اتنے شہداء کے لاشیں پڑے ہوں, ذہن کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی دربار میں پہنچی, لعین نے, عبیداللہ ابن زیاد نے کیا کہا, یہاں پر عبیداللہ ابن زیاد نے ایک گراؤنڈ بنایا, ایک ایسا گراؤنڈ بنایا کہ یہاں پر جناب ثانیہ زہرا اس گراؤنڈ میں کودیں اور کچھ اللہ کے لیے ایسے جملے کہہ دیں. یہ لعین یہ چاہتا تھا کہ اہل بیت کے خاندان سے, لیکن یہ جانتا نہیں ہے ثانیہ زہرا علی کی گود میں پلی ہیں, علی جیسا متی ہے. علی کیسے متی ہیں؟ ایسے متی ہیں کہ اطاعت پروردگار پر ناز کرتے ہیں. جنگ کے جوہر دکھانے پہ ناز نہیں کیا امیر المومنین نے, بلکہ اگر کہیں ناز کیا تو عبادت میں ناز کیا کہ میں عبد بنوں, اس سے بڑھ کر میرے لیے فخریہ جملہ کوئی نہیں ہے. یہی ناز رسول اللہ نے کیا. جب رسول اللہ کو لوگ رسول کہتے تھے اور پوچھا کہ آپ کو سب سے اچھا جملہ کون سا لگتا ہے جو آپ کے لیے استعمال کیا جائے, ہم سے پوچھا جائے, ہم کہتے ہیں ہمیں حجت الاسلام لگاؤ, علامہ لگاؤ, یہ لگاؤ, وہ لگاؤ, الحاج لگاؤ, فلاں لگاؤ, یہ لگاؤ. رسول اللہ سے جب پوچھا, یا رسول اللہ آپ کو کون سا جملہ پسند آیا, تو رسول اللہ نے بولا مجھے عبداللہ کا وہ سب سے زیادہ پسند ہے, اللہ کا عبد, بندہ خدا. یہ ہے تسلیم و رضا. اب آپ یہاں آئیں, عبیداللہ ابن زیاد نے جب گراؤنڈ بنایا کہ کسی طرح یہ کفریہ جملے کہیں منہ سے, تو بی بی نے جانتے ہو کیا کہا, جیسے اس نے کہا کہ آپ نے خدا کا دیکھا, خدا نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا, تو اس تسلیم اور رضا کی پیکر نے کیا کہا, ما رأیتہ الا جمیلا, اگر تو نے حسن خدا دیکھنا ہے تو آ دیکھ کربلا میں. سب سے زیادہ اللہ کا لطف ہمارے خاندان پر ہوا, ہمارے گھرانے پر ہوا, کہ خدا نے شہادت کے لیے ہمیں چن لیا. یہ ہے لطف خدا. اور یاد رکھیں, شہید وہ مقام ہے جب خدا کسی کو بہت ہی کچھ اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتا ہے, تو پھر اس کو شہادت کا مقام عطا کرتا ہے, پھر اس کو شہادت کا مقام عطا کرتا ہے. آئیں ثانیہ زہرا کے پیروکاروں کو اگر دیکھنا ہے, شہید قاسم سلیمانی کی صورت میں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں متی رہبر, ایسا متی کے رہبر کو آ کے مشورے نہیں دیتا کہ رہبر ایسے کر لیں تو یہ ہو جائے, رہبر ایسے کر لیں تو یہ, نہ, بلکہ رہبر کہیں یہ کرنا ہے, لبیک کہتے ہیں, عملاً لبیک, زبان سے لبیک, کردار سے لبیک. یہ ہوتی ہے تسلیم و رضا. اور یہ سیکھا کہاں سے انہوں نے؟ یہ کربلا سے سیکھا, یہ جناب ثانیہ زہرا سے سیکھا. بس عزیزان محترم، اسلام کا سرمایہ ہیں یہ شہداء، یاد رکھیں۔ یہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا، بعض خائن، خیانت کار اور جنایت کار یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ تاثر دیا جائے، یہ تو ایرانی شہید ہے، ایرانی جرنل شہید ہوا ہے، وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنایت کار ہے وہ جس کی زبان سے یہ جملہ سنے، دین کا قاتل ہے وہ جس کی زبان سے یہ جملہ سنے کہ ایرانی جرنل شہید ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ، کیا تم بھول گئے کہ یہ ایران کا سالار نہیں تھا، یہ اسلام کا سالار تھا؟ آج شیعہ اور سنی دونوں کو محفوظ کرنے والا شہید قاسم سلیمانی، داعش کے چنگل سے آزاد کرانے والا شہید قاسم سلیمانی ہے، زائرین کے لیے راہ کو ہموار کرنے والا، زیارت ابا عبداللہ و زیارت زینب کبریٰ پہ جانے والے زائرین اگر کسی کے مرہون منت ہے تو وہ قاسم سلیمانی، وہ جس نے اسلام کے لیے کام کیا، آپ اس کو لیبل لگا دو ایک ملک کا، نہ، یہ سرمایہ اسلام ہے، سرمایہ ایران ہی نہیں ہے خالی۔ شہید جب اپنے گھر میں تھا، جب شہید نہیں تھا تو اپنے گھر کا تھا، لیکن جب شہید ہو گیا تو وہ قوم و ملت کا سرمایہ ہو گیا، اب وہ قوم و ملت کا سرمایہ ہے، اب وہ تشیع کے سر کا تاج ہے، اب وہ اسلام کے سر کا تاج ہے۔ بعض خیانت کار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں، وہ ایرانی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہ، کیا پاکستانیوں پر احسان نہیں ہے شہید قاسم کے؟ آج یہ پاکستانی جو اس ماحول پہ زیارت کے لیے جا رہے ہو آپ، اپنے مولا کی زیارت کے لیے، کس نے قربانی دی ہے؟ کس نے اپنے جوان دیے ہیں؟ وہ انہیں شہدا کے مرہون منت جا رہے ہو، ان کے پاکیزہ لہو کی برکت سے جا رہے ہو، وہ ان کو فراموش نہ کریں۔ سب سے بڑا جیانتکار اس وقت کہ جس کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر ہر طریقے سے ہمیں اس وقت احتجاج کرنا ہے، عملاً بھی زبانی بھی، وہ ہے امریکہ۔ یاد رکھیں، یہ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ امام حسین ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ 2020 اور 2019 میں تم نے یزید پہ کتنی لعنت کی، کوانٹیٹی نہیں پوچھیں گے کہ لسٹ بتاؤ کتنی یزید پہ لعنت کرتے تھے۔ امام حسین یہ پوچھیں گے، یزید وقت جو تمہارے عصر میں موجود تھا، تم نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے، کتنا نکلے ہو، کیا کیا ہے؟ کم از کم بھی ملت پاکستان، میں یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں، کم از کم اگر غیرت ہے، اگر دینی غیرت ہے، اگر حریت، اگر تھوڑی سی بھی کربلا سے اگر ہمیں محبت ہے، اگر ہم ان شہداء کے لہو کو رائے گا نہیں کرنا چاہتے، تو کم از کم ملت پاکستان، یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم اتنا کریں جتنا امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہر پلیٹ فارم سے پہنچائیں۔ اس وقت فریضہ ہے ہمارا، جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، معیشتی طور پر اشیاء کا بائیک آؤٹ کریں، اسرائیلی پروڈکٹ کا، امریکن پروڈکٹ کا معیشتی طور پر بائیک آؤٹ کریں، وہ ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ اس شہید نے اپنا خون جگر اس راہ میں دے دیا، ہم معیشتی بائیک آؤٹ تک نہیں کر سکتے۔ کم از کم میں یہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم یہ حق بنتا ہے، ہماری گردنوں پر شہیدوں کا حق ہے، اگر ہم اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، سید الشہداء کے سامنے، تو کم از کم ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس وقت کے تمام حالات کو بھی پہچاننا ہوگا، اس وقت کے جیانتکار، جو دو جیانتکار ہیں، تشیعوں کے دو دشمن و جنایتکار ہیں اس وقت، ایک امریکہ جو بیرونی دشمن ہے، اسرائیل اور یہی اعلی کار جو بیرونی سطح سے آئے ہیں، اور ایک اندر جو لشکر MI6 کا بنا ہے، ان دونوں جیانتکاروں سے تشیعوں کو اس وقت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ شیعہ یعنی تسلیم ہونے والا، کہاں تسلیم ہونے والا؟ اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے مولا کے فرمان کے سامنے متی ہونے، متی، تسلیم و رضا کا پہکر تشیعوں نے بھی بننا ہے۔ بس آپ توجہ کریں، یہ شہداء ایرانی نہیں ہیں، یہ شہداء عراقی نہیں ہیں، یہ شہداء اسلام کے شہداء شہید ہیں۔ ان کے اوپر سے جغرافیے کی حدود ہٹ گئی، ان کے لیے بارڈر محدود مت کرو، بارڈر کے قید سے یہ آزاد ہو گئے، یہ پیدا ایک زمین پر ہوئے لیکن ان کی راہ دیکھو، ان کا نظریہ دیکھو، ان کا کام دیکھو، ان کا عمل دیکھو، یہ تمام زمینوں کے لیے اسوہ بن گئے، تمام تشیع، تمام امت اسلامیہ کے لیے اسوہ بن گئے. ہم یہ فرق رکھ رہے ہیں، ہم ایران، عراق، لبنان، پاکستان، ہم یہ فرق رکھتے ہیں، لیکن دشمن ایک ہی بات کہتا ہے کہ امام مہدی کو روکوں گا آنے سے. دشمن تو کوئی تفریق نہیں کر رہا، دشمن تو کوئی تفریق نہیں کر رہا کہ ایرانی شیعہ یا پاکستانی شیعہ یا لبنانی شیعہ یا عراقی شیعہ، وہ سب کو ایک ہی نگاہ سے مار رہا ہے تشیع. لیکن ہم میں یہ تفریق ہے کہ وہ ایرانی ہے، میں کیوں نکلوں اس کے لیے؟ وہ عراقی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ فلانا ہے. ہمارا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ امام حسین سے. جب امام حسین سے جڑے ہو تو سب سے بڑا کربلا سے رشتہ جڑا، وہ کربلائی ہے. بس یہ جان لو وہ کربلائی ہے، بس یہ جان لو وہ حسینی شہید ہوا ہے، بس یہ جان لو وہ زینبی کردار شہید ہوا ہے، بس یہ جان لو وہ مدافع حرم شہید ہوا ہے، بس یہ جان لو وہ مدافع رہبر شہید ہوا ہے، وہ مدافع ولایت و مدافع نظام الہی شہید ہوا ہے. اس کی شہادت کم نہیں ہے، بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن انشاءاللہ خدا کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ. دشمن کیا چاہتا ہے کہ میں ان کو محدود کر دوں، لیکن دشمن کب گھبراتا ہے کہ جب ایک قاسم سلیمانی مارے اور ہزاروں پیدا ہو جائیں. ان بچوں کی میری دست پستہ گزارش ہے آپ سے، یہ بچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کی تربیت، اس نسل کی تربیت اگر کرنی ہے، شجاعانہ تربیت کرو، یہ مصلحت کے لباس اتارو، یہ مصلحت پسندی کے لباس اتارو، ان کی تربیت شجاعانہ کرو. یہ ہر ایک قاسم سلیمانی بننا چاہیے، ہر ایک بچہ ہمارا قاسم سلیمانی بنے. یہ ہے حق شہید کا ہماری گردن کے اوپر. یہ شہید تسلیم ہو گیا، آج جس پیکر تسلیم اور رضا کا ہم بات کر رہے ہیں، آج وہ پیکر تسلیم اور رضا کس سے خوش ہے؟ مجھ سے خوش ہے؟ آپ سے خوش ہے؟ یہ ثانیہ زہرا کس سے خوش ہیں؟ قاسم سلیمانی سے خوش ہیں. جناب قاسم سلیمانی نے کیا بیان کیا، بتا دیا آج، آج یہ بتا دیا کہ اے بی بی ہم کوفی نہیں ہیں، تیرے ہاتھ میں رسیاں بن جائیں اور وہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں نا. اے کاش یہ ہیں وہ لوگ جن کو کہنے کا حق بنتا ہے فیا لیتنی کنت معکم. اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ وقت یقیناً اگر یہ کربلا میں ہوتے، اگر یہ اس طریقے سے، اگر ایسے افراد، اس کردار کے افراد سید الشہداء کو ملتے، امام مجتبیٰ کو ملتے، امیر المومنین کو ملتے، تو پھر ہمارا کوئی امام اس درد کے ساتھ دنیا سے نہ جاتا. یہ ہیں وہ کردار واقعاً جو آئمہ کو چاہیے، تو جو آئمہ کی آرزو تھی، یہ ہیں وہ کردار. شہید سلیمانی ہیں، شہید ابو مہدی ہیں، شہید محسن حججی ہیں، شہید مصطفیٰ چمران ہیں، یہ شہداء ہیں، شہید عارف حسینی ہیں، شہید باقر النمر ہیں. تسلیم ہو گئے، انہوں نے تلوار قبول کر لی، انہوں نے گردنیں دے دیں، گردنیں دے دیں، ذلت قبول نہیں کی. بس عزیزان من، جناب ثانیہ زہرا کا راستہ عزت کا راستہ ہے جو ان شہداء نے اپنا لیا، کہ ہمیں یہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں حقیقتاً ان شہداء کے راستے کو سمجھ کر، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے راستے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد.